الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد صدق الله العلي العظيم. ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری گفتگو کا محور اور مرکز اور عنوان اعتکاف ہوگا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرتی ہے. اعتکاف کے احکام کیا ہیں, اعتکاف کی تعریف کیا ہے اور اعتکاف کے مسائل کیا ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. بعض وقت مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے بعض ایسی لاشعوری یا شعوری غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے 10 روز کا اعتکاف ضائع ہو جاتا ہے اور قبول نہیں ہوتا. اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ ہم سب سنیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس سال اعتکاف کی نیت کرتے ہوں یا ارادہ رکھتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, اپنی ازواج کے ساتھ مباشرت نہ کرو درا حالے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. اس آیت کریمہ میں اعتکاف کا براہ راست حکم تو نہیں دیا گیا ہے, لیکن اعتکاف کا تذکرہ کر کے دلالت النص کے طور پر اعتکاف کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. اگر باصیغہ امر ہوتا, صراحت ہوتی, صراحت النص ہوتی, تو لازمی طور پر یہ فرض ہوتا, لیکن یہ فرض نہیں. تراویح کی طرح یہ بھی سنت موقعہ ہے اور کفایہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ملے, یعنی پردہ پوش ہوئے, وصال فرمایا, اور ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا, اس کو جاری رکھا. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت صفیہ زوج پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حالت اعتکاف میں, جب وہ اعتکاف میں تھے تو مسجد میں حاضر ہوئی. یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا. وہ فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر بات کی, اور فرماتی ہے کہ جب میں واپس جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے باب مسجد تک آئے, مسجد دروازے تک, اور یہ باب ام سلمہ کے نام سے مشہور تھا. آپ نے دیکھا کہ دو آدمی, انصار کے دو آدمی, یہ مسجد کے باہر سے گزر رہے ہیں. انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضور نے جواب کے بعد فرمایا ٹھہرو, اور پھر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ صفیہ ہیں, یعنی میری شریک زندگی ہیں. ان صحابیوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سبحان اللہ, یعنی گویا وہ حیرت سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھلا ہم آپ کے باب میں کوئی ایسی بات سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ میری شریک زندگی ہیں جو میرے ساتھ اس وقت ہیں. اور یہ بات صحابہ کو بڑی شاک گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے فرمائی, اس لیے کہ وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المعصومین اور جان عصمت سمجھتے تھے. ان کے باب میں یہ تصور بھی کرنا ناممکن تھا کہ ان سے کوئی غلطی یا خطا ہو سکتی ہے. انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں اور حضور سید المعصومین ہیں, اور عصمت انبیاء کا عقیدہ محض ایک عقیدت کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ دینی ضرورت کا لازمی عقیدہ ہے. اگر انبیاء کرام سے گناہ کے امکان کو تسلیم کر لیا جائے تو جو نظام زندگی انبیاء کرام لے کر کے آئے ہیں انہیں بھی آپ مبررہ عن الخطا تصور نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظام زندگی ہر خطا سے پاک ہے. اس لیے کہ اگر نبی غلطی کر سکتا ہے تو وہ جو نظام لایا ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے پورے نظام اسلامی کو ہر غلطی اور خطا سے پاک قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی عصمت کا عقیدہ رکھا جائے. اس لیے کہ قانون حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر گوشے سے تشکیل پاتا ہے. جو فرما دیا انہوں نے, جو کہا انہوں نے, جس طرح زندگی گزاری انہوں نے, سب قانون کی بنیادیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی حیات طیبہ کو قرآن عظیم نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے, معیار عمل. ظاہر ہے کہ ان حالات میں صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی کی ضرورت پیش آئے. اس کے باوجود آپ نے یہ کہا تو کیوں کہا, یہ جاننا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تعلیماً فرمائی کہ امت کا ہر فرد, میرا ہر امتی صرف الزام تہمت سے نہیں بلکہ مواقع تہمت سے بھی بچنے کی کوشش کرے. حدیث پاک میں آئے اتقوا من مواقع التہم, تہمت کی جگہوں سے بچو. عقائد و جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اعمال تعلیم امت کے لیے ہوا کرتے تھے, یہ عمل بھی تعلیم امت کے لیے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان تخذف فی قلوب بکما شیئا رواہ البخاری. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے, اس طرح موجود ہے جیسے کہ خون کی جگہ پر ہوتا ہے, اور مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں تم بدگمانی کا شکار نہ ہو جاؤ, تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے کوئی کسی طرح کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, وہ اپنی امت کے ہر فرد کو اسلامی اخلاق اور اعمال کے اعلیٰ ترین معیار پہ دیکھنا چاہتے تھے. بدگمانی اور وہی پیغمبر سے, یہ کتنا بڑا گناہ ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے صحابہ کو کسی بھی شک سے بالا تر کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں معتکف کی شریک زندگی مسجد میں جا کر کے اس سے بات کر سکتی ہے, اور جب وہ کر سکتی ہیں تو دنیا کے دوسرے آدمی بھی بات کر سکتے ہیں, بشرطے کہ بات لغو غیر ضروری اور بیکار نہ ہو. معتکف کو ہر طرح کے مباح کاموں میں مصروف رہنے کی اجازت ہے, مسجد میں, ملاقاتیوں سے ملے، باتیں کرے، معتکف سے ملاقات کے لیے لوگ مسجد میں جا سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورتوں کو بضرورت رات کو نکلنا جائز ہے، جیسا کہ ام المومنین جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نکلیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے، بس جب وہ سال آیا جس میں انہیں وفات پانی تھی، اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا تھا، تو انہوں نے اس سال 20 دن اعتکاف فرمائے، یعنی 10 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک یا 29 رمضان تک اعتکاف فرمایا آپ نے۔ یہ 20 روز اعتکاف کیوں کیا؟ اس کی وجہ محدثین کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان فرمائی ہے۔ جبریل ہر سال ایک مرتبہ پورا قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اس سال انہوں نے 2 بار سنایا، تو چونکہ 2 بار انہوں نے قرآن عظیم اللہ کے رسول کو سنایا، اس لیے انہوں نے 20 دن تراویح کے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ وصال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار قرآن عظیم کیوں سنایا گیا؟ اس کی لذت کو اور کیف کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اپنے اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہو۔ اب اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے والے ہیں، اور جب محبوب سے، محبوب حقیقی سے ملنے کے لمحات قریب ہوں، تو ہر لمحہ بندہ اسی کیفیت میں، اسی لذت سرمدی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ جناب جبریل نے کلام الہی کو 2 بار سنایا، اس لیے کہ کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اور کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمے کے مرادف ہے۔ یوں تو پیغمبر ہر لمحہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے تھے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی، لیکن یہاں کلام الہی کے ذریعے ہم کلامی کا شرف قرب خداوندی کی لذت کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس کے کلام کی لذتوں سے قلب و نظر کو معمور کرنا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے 1 سال پہلے فتح مکہ کا سفر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور فتح مکہ کے سفر میں اعتکاف نہیں فرما سکے تھے، چنانچہ آپ نے اس بار 20 دن اعتکاف فرمایا، تاکہ وہ جو اعتکاف چھوٹ گیا ہے اس کی ادائیگی ہو سکے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف اور نہیں فرمایا تھا، جب آپ کو دیکھ کر کے آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین نے مختلف خیمے مسجد نبی کے اندر ڈال لیے تھے، تو آپ نے ان خیموں کو بھی اٹھوا دیا اور خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا۔ اس اعتکاف کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ نے وصال سے پہلے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ رضا الہی کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ مسجد میں رضا الہی کی نیت سے جب بھی آپ قیام کریں گے اور نیت اعتکاف کر لیں گے تو اعتکاف ہو جائے گا۔ وہ اعتکاف جو سنت موقعہ کفایہ ہے، وہ تو رمضان کی 20 سے لے کر کے 29 یا 30 تاریخ تک ہے، لیکن آپ کسی روز اور کبھی بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جتنی بار آپ مسجد میں جائیں، تھوڑی دیر قیام کا ارادہ ہو تو براہ کرم سنت اعتکاف کی نیت کر لیں آپ، نوئی تو سنت الاعتکاف، یا آپ کہہ دیں اور یہ کہہ کہ مسجد میں داخل ہوں، یا مسجد میں داخل ہو کے فوراً کہہ دیں آپ، تو آپ جتنی دیر رہیں گے عبادت کا اور اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں کھا بھی سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، اور کسی حالت میں آپ کھا بھی نہیں سکتے۔ سب سے بہتر اعتکاف یہ ہے کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں کیا جائے، پھر مسجد نبوی میں، اور پھر مسجد اقصی میں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسجد جمعہ یا مسجد جماعت میں اعتکاف بہتر ہے. اگر کوئی مسجد جمعہ یا مسجد جماعت میسر نہ ہو تو اعتکاف غیر مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی بھی مسجد جمعہ یا مسجد جماعت میں اعتکاف کیا جائے. عورتوں کے لیے اعتکاف کا بہترین مقام خود ان کا اپنا گھر ہے. عورتیں عبادت کے لیے اپنے گھر کا ایک حصہ مخصوص کر لیں، اگر ممکن ہو تو کوئی چبوترا سا بنا لیں، کوئی حصہ مخصوص کر لیں، اسے پاک صاف رکھیں، وہاں پنج وقت نماز پڑھتی رہیں، وہیں تلاوت کریں. اگر کوئی ایسا حصہ مخصوص ہے تو اس مخصوص حصے کی حیثیت مسجد بیت کی سی ہوگی، اور اعتکاف کرنے والی خاتون وہیں اعتکاف کریں گی. جیسا کہ میں بتایا کہ اعتکاف سنت موقعہ ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے. 20ویں رمضان کو غروب آفتاب کے وقت مسجد میں داخل ہوں، 30 یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلیں. یہ اعتکاف سنت موقعہ کفایہ ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آبادی کے چند افراد نے کر لیا تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 21 کی صبح کو مسجد میں جایا جائے اور دن سے اعتکاف شروع کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. ائمہ اربعہ کے نزدیک اعتکاف کا آغاز 21ویں رات سے یعنی 20 کے دن کے خاتمے کے بعد سے شروع ہو جائے گا. معتکف کن حالات میں مسجد سے نکل سکتا ہے؟ اس کے دو عذر ہیں، دو کیفیتیں، دو حاجتیں پائی جائیں گی تو وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، حاجت طبعی اور حاجت شرعی. حاجت طبعی کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب، پاخانہ، استنجا، وضو اور غسل وغیرہ کے لیے وہ مسجد کے باہر جا سکتا ہے، بشرطے کہ مسجد فنائے مسجد میں اس کا کوئی انتظام نہ ہو. اور آج کل فنائے مسجد میں اس کا انتظام ہوتا ہے، اس لیے باہر جانا غیر ضروری ہوگا اور جائز نہیں ہوگا. لیکن پیشاب، پاخانے، استنجا اور وضو کے لیے اتنی ہی، وضو اور غسل کے لیے اتنی ہی دیر کے لیے جا سکتا ہے جتنی دیر میں یہ اعمال ہو جائیں، ضرورت پوری ہو جائے. غیر ضروری طور پہ بیٹھنا، باتیں کرنا، وہاں رکنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو حاجت طبعی ہے، نیچرل نیڈ ہے، ضرورت ہے آدمی کی. اس کے ساتھ کچھ حاجت شرعیہ بھی ہوتی ہیں. مثلا جس جگہ وہ اعتکاف کر رہا ہے وہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اسے کسی اور مسجد میں جانا ہے، تو وہ یہ کرے گا کہ وضو اور غسل والا تو اسی مسجد میں کرے گا، اس کے بعد سنت اسی مسجد میں پڑھ لے گا، دوسری مسجد میں اس وقت پہنچے گا جب خطبہ ہونے والا ہو، اس اندازے سے جائے گا، خطبہ سنے گا، فرض پڑھے گا، اور فرض پڑھنے کے بعد فوراً واپس آ کے اپنی مسجد اعتکاف میں وہ سنت ادا کرے گا اور نفلیں ادا کرے گا. بعض لوگوں نے اس مسجد میں بھی، یعنی جہاں جمعہ پڑھنے گیا ہے وہاں سنت اور وغیرہ کو ادا کرنے کی اجازت دی ہے. اگر مسجد کسی مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے، مسجد اعتکاف جو ہے وہاں مسجد، وہ مسجد جماعت نہیں ہے، تو جماعت چونکہ واجب ہے اور اعتکاف سنت موقعہ ہے، اس لیے اس واجب کے لیے وہ دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. لیکن جماعت کے لیے جانا چاہے یا جمعہ کے لیے، وہ اپنی پسند کی مسجد میں نہیں بلکہ کوشش کرے کہ جو مسجد اس کی مسجد اعتکاف سے قریب ہو وہاں جائے، تاکہ زیادہ دیر تک وہ مسجد سے باہر نہ رہے اور اعتکاف میں کسی طرح کی کوئی کراہت پیدا نہ ہو. اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت ہے. اگر وہ کھانے پینے یا سونے کے لیے باہر جائے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا. اگرچہ یہ ضروریات شرعیہ ہیں، ضروریات طبعیہ ہیں یہ، لیکن ان کی ادائیگی مسجد کے اندر جائز ہے. البتہ کھانے پینے میں اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ مسجد آلودہ نہ ہو، گندی نہ ہو، وہاں کھانے یا پینے کے اجزاء یا پانی گرنے نہ پائے. یہ بہت ضروری ہے. ہم نے بہت سی مسجدوں میں یہ دیکھا ہے، اور پتہ نہیں یہ کیسے رائج ہو گیا ہے، کہ جب اہل اعتکاف معتکفین افطار کرنے بیٹھتے ہیں یا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی شاید اس خیال سے کہ معتکفین کے ساتھ، اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ اگر وہ کھانا کھائیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی. لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ بلا نیت اعتکاف مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہے. جو مسجد ہے وہاں، اس لیے اگر کوئی شخص اہل اعتکاف کی دعوت پر کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہو تو مسجد میں داخل ہو کر کے وہ اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ اعمال خیر بھی کر لے، وظیفہ پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، نماز پڑھ لے، نفل پڑھ لے وقت ہو، اور اس کے بعد اگر کھانا کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا نیت اعتکاف اہل اعتکاف کے ساتھ بیٹھ کے کھانا یہ جائز نہیں ہے. اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چپ رہیں، اور چپ رہنے کو وہ عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. مسجد میں اگر چپ رہنے کو، صرف چپ رہنے کو عبادت کوئی سمجھتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. عبادت ایک ایجابی عمل ہے، ایک پازیٹو قدر ہے، اور چپ رہنا ایک سلبی عمل ہے. تو عبادت ایجابی عمل ہے، اس لیے چپ رہنے کو عبادت قرار دینا مناسب نہیں ہے. اور اس طرح سے دراصل بعض ایسی قوموں کا سے مشابہت ہو جاتی ہے جو چپ رہنے کو عبادت سمجھتی تھیں یا سمجھتی ہیں. اس لیے ہاں، اگر اس نیت سے چپ رہتا ہے کہ کوئی ناپسندیدہ بات اس کی زبان سے نکل جائے، لغو اور بیکار بات نہ کرے وہ، تو اس نیت سے چپ رہنا جائز ہے. لیکن چپ رہنا عبادت نہیں ہے. البتہ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ زبان کو ہر ناپسندیدہ بات سے روکے، کوئی بھی ناپسندیدہ بات اس کی زبان پر نہ آنے پائے. اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو وہ حالت عبادت میں ہے، اعتکاف کرنے والا ہر لمحہ عبادت کرتا ہے، ہر سانس عبادت میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے گھر میں ہے. ناپسندیدہ بات تو ہر جگہ بری ہے، لیکن اللہ کے گھر میں اس کی برائی کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ تلاوت قرآن عظیم، نوافل کی کثرت، دینی درس و تدریس، انبیاء اور صالحین کے واقعات اور سیرت کا مطالعہ کرے، قرآن عظیم کثرت سے پڑھے اور نوافل پڑھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعتکاف قبول فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.